فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم فجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين لثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. خدا کی لعنت ہو تمام قاتلان شہیدان کربلا، خاص طور سے خدا کی لعنت و حرملہ ابن کاہل اسدی پر جس نے اس ظلم کو سنا اور پھر اس ظلم پر راضی ہو گیا. ہر اس شخص پر خدا کی لعنت ہو اور تعزیت پیش کرتے ہوئے کسی ایک معصوم کی بارگاہ میں نہیں بلکہ تمام چہرد معصومین کو شہزاد علی اصغر کی تعزیت پیش کرتے کہ نہ تو اتنا جگر رکھتے ہیں نہ اتنا حوصلہ کہ اس عظیم شہادت کے لیے آنسو حدیتاً پیش کر سکے. اس یقین کے ساتھ کہ اگر شہزادِ علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا واسطہ دے کر دعا مانگی جائے وہ اتنے عظیم ہاتھ تھے جو حسین کے کام آئے ہیں، وہ کتنے مضبوط ہاتھ تھے کہ جو امام کی نصرت میں اتنے عظیم ہو گئے کہ اگر کوئی میزان شہادت ہو اور شہیدوں کے شہادت کو وزن کیا جا سکتا ہو تو شاید یہ کہنا پڑے گا کہ اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے، اسلام کم سنی میں تھا اصغر شباب میں۔ یقیناً محرم کے وہ ایام شروع ہو چکے جن میں فضائل پڑھے تو جا سکتے ہیں لیکن ربط بڑا مشکل رہتا ہے۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے جو آپ کو اور مجھے خدا نے 10 دن دیے تھے نا، اس کا آدھا حصہ تمام ہو گیا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، عبادتِ پروردگار کرتے ہوئے فرش عزا پر آئے ہیں، اور شہزادے کے مصائب بیان کرنے سے پہلے چند جملے سورہ مبارکہ الحمد کی اس آیت کے ذیل میں میں شہزادے کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ شہزادے تیرے بابا کا احسان ہے، اور نہ ہم یہ جملہ ادا کرنے قابل نہ تو کل تھے نہ آج۔ اِیَّاکَ نَعْبُدُ، اس جملے کی روح، اس جملے کی حقیقت ہمارے اور آپ جیسے غلاموں کے درمیان تو پیدا ہو سکتی نہیں۔ البتہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان جتنا قریب جتنا قریب ان ہستیوں کے دامن سے ہو سکے کہ جو معرفت خدا کے مظاہر ہیں۔ یہ سورہ الحمد کی آیت ہے کہ جو انسان ہمیشہ تلاوت کرتا رہا، اور کل جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر عبادت میں قصد قربت شرط ہے۔ نیت کے 2 مرحلے ہیں، ایک مرحلہ قصد قربت ہے، ایک مرحلہ صفات اعمال ہے۔ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کا نام، نماز واجب ہے، نماز مستحب ہے، وقت فجر ہے تو اس کا عنوان، صلات اللیل ہے تو اس کا عنوان۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ میں عنوان لینا بھول گیا، لیکن اگر اس کے ذہن میں معین ہے کہ کون سی عبادت کو انجام دے رہا ہے، خدا بڑا مہربان ہے۔ انسان انسان کے لفظ پکڑ لیتا ہے، خدا انسان کو پکڑتا نہیں، خدا انسان کو رہا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ نے خلوص قلب کے ساتھ کسی 4 رکعت نماز کی نیت کی اور آپ تعین کرنا یاد نہ رہا کہ ظہر پڑھتے ہیں کہ عصر پڑھتے ہیں، زبان کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، لیکن ذہن میں ایک بات تھی کہ جمعے کی نماز پڑھ چکے ہیں اور جمعہ اول وقت پر ہوا ہے، اور جب جمعے کی نماز پڑھ لی جائے اور اول وقت پہ تمام شرائط کے ساتھ منعقد ہو جائے تو پھر وہ کفایت کرتی ہے مراجع الزام میں باس مراجع الزام کے نزدیک۔ ابھی عصر کی نماز ہی پڑھنا ہے، لیکن جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے وہ ہے قصد قربت۔ باقی تمام صفات نیت پر آپ کر سکتے ہیں کمپرومائز، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نیت ادا کی کر لی، قضا کی کر لی، آپ کو یاد نہیں رہا، ذہن پہ متوجہ ہو گیا، حتیٰ کہ نیت تبدیل ہو سکتی ہے۔ جب تک تبدیل کرنا اس عمل کے لحاظ سے ممکن ہو، لیکن جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے وہ قصد قربت۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہو دکھانے کے لیے، نماز پڑھتا ہو سنانے کے لیے، تو چاہے وہ بہت اچھے انداز سے کہ چار رکعت نماز ظہر واجب ادا جماعت کے ساتھ مکمل جملے کہے، قصد قربت نہیں تو کسی کام کی نہیں. قربت پروردگار کے معنی کیا ہے؟ ایک جملہ کل بیان کیا تھا، ایک آج. قربت پروردگار کے معنی کہ اگر میں 40 سال 50 سال سے عبادات کر رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں وضو کرتے ہوئے قربتن اللہ، لیکن آج تک خدا سے قریب نہیں ہوا، 40 50 سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے قربتن اللہ، ہے تو بہت مشکل سا عنوان. کہ اگر انسان معصوم کے فرمان پہ غور کرے تو قدم با قدم اگر چلنا شروع کرے تو کہیں پہنچ جاتا ہے. لیکن ہم کیسے عبادت گزار ہیں؟ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہوئے. اگر انسان عبادت گزارنے قصد قربت کی نیت کی کسی ایک عمل کے اندر، اور اس عمل کی برکت سے وہ کسی ایک کردار کی برائی سے دور ہو گیا تو خدا سے قریب ہو گیا. بہت غور کیجئے گا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صرف نماز کی بات نہیں کرتا، میں ہر عمل کی بات کرتا ہوں جس میں قصد قربت ہے. ہر اس عمل میں انسان اگر وضو کرے اور اس کا غصہ دور نہ ہو، خدا کو غصہ پسند نہیں ہے، خدا حلیم ہے، وہ اتنا حلیم ہے، اتنا بردبار ہے، اتنا برداشت کرنے والا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں پروردگار تو ایسے دیکھتا ہے گناہگاروں کو گناہ کرتے ہوئے جیسے وہ کسی اور کی نافرمانی کر رہے. کبھی اگر یہ جملہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا، آپ کے ہمارے گھر میں بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، نافرمانی کر رہے ہیں، غصہ آتا ہے نا. خدا تو کتنا مہربان اور حلیم ہے، افراد کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اتنا حلیم پروردگار کہ اتنا حلیم تو کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں. اس لیے کہ جو حلیم ہوگا وہ اس کا عبد تو ہوگا، خود ذات رب نہیں ہے وہ. روز وضو کرتے، بہت غور کیجئے گا میں کیا مثال دوں، اس لیے کہ پڑھنا بڑا آسان ہے مگر جواب تو مجھے بھی دینا ہے، ایسا نہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ انسان کے بہت سے معمولات ہیں، مثلاً استعمال کرتے ہیں آپ اپنے دندان کی صفائی کے لیے، ٹیتھ صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پیسٹ کو، آپ دن میں 2 بار کرتے ہیں. اگر ٹیتھ صاف نہ ہو تو آپ کرتے کیا ہیں؟ پھر آپ پیسٹ بدل لیتے ہیں. میں وہ مثال دے رہا ہوں میرے اپنے آپ کے لیے کہ جو کسی کے لیے مشکل مثال نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا جو یہ سمجھتا ہو وہ بھی اور بزرگ حضرات بھی. میرے چہرے پر ڈسٹ ہوتی ہے، میں صابن خرید لیتا ہوں اپنے چہرے کو دھونے کے لیے، یا صابن جیسی کوئی شے خرید لیتا ہوں. اگر چہرے کی ڈسٹ وہ صاف نہ کرے تو کیا کرتا ہوں؟ بدل لیتا ہوں. تو آئیے آج ہم مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ساری عبادات جو ہیں یہ ہمارے کردار کی ڈسٹ کو صاف نہیں کر رہی، کوئی اور عبادات بنا لیتے ہیں. وضو کرتے کرتے عرصہ ہو گیا، آج تک تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گیا نا عرصہ. حیرت کی بات ہے چہرہ صاف ہو جاتا ہے دل صاف کیوں نہیں ہوتا؟ حیرت کی بات ہے سر کا مسح کرتا ہوں مگر غصہ ختم نہیں ہوتا، تو اس وضو کا فائدہ کیا ہے پھر؟ ایسا لگتا ہے کہ عادت ہم بھی کر رہے ہیں. اگر لفظ عبادت کا حق ادا کیا جائے تو ایک نماز انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے، دوسری نماز انسان کو اور قریب کرتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے بلکہ شاید کوئی ایسی منزل آ جائے کہ ہم دور ہو رہے ہوں. یہ کب ہوگا؟ جبکہ میں عبادت کی بات کہوں، جی میں نے تو بڑے حج کیے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مثال آسان کر لیتا ہوں، کہ بسا اوقات مثالوں کے بغیر بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی میں واقعات نہیں پڑھ رہا، یہ کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، یہ اپنے اور آپ کے نفس کی کیفیات کو لفظ عبادت میں قربت میں تلاش کر رہا ہوں. جناب لقمان کون نہیں جانتا؟ لقمان سفر پر اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ایک کاروان میں، رات کا وقت ہوا، کاروان نے قیام کیا ہوا ہے اور یہ اٹھے ہیں رات کو شب کی نماز کے لیے. جب شب کی نماز کے لیے لقمان اٹھے تو آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور دونوں باپ بیٹے نماز پڑھ کے لیے اس زمانے میں جیسی عبادت تھی اس کے لحاظ سے کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد یا نماز سے پہلے بیٹے نے باپ سے کہا، بابا یہ باقی قافلے والے سو رہے ہیں، کتنا اچھا ہوتا یہ بھی اگر نماز پڑھ رہے ہوتے. اب مجھے بتائیں جملہ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر آپ یہاں سے محفل مرتضی جاتے ہوئے راستے میں دیکھیں گے چار مومن کھڑے باتیں کر رہے ہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو، سگریٹ پیتے ہوں، چائے پیتے ہیں اور وہاں اذان ہو رہی محفل کے اندر، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کتنا اچھا ہوتا یہ چار بھی محفل میں نماز پڑھ رہے ہوتے، تو یہ خیال صحیح ہے یا غلط؟ مجھے تو آپ سے پوچھنا ہے، اصل بات پڑھے محمد و آل محمد. تکبر کا نفس کی بیماریوں میں یقیناً ایک بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن تکبر کب ہوگا؟ جبکہ سامنے تصور ہوگا، جب میں سامنے والے کو صغیر سمجھوں گا تو خود کبیر ہوں گا. ٹھیک ہے، شاید کوئی اس پہلو سے اس بات کو بہتر سمجھتا ہو کہ کسی مومن کی بھلائی کا ارادہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن جناب لقمان نے کمزور نفوس رکھنے والوں کے لیے اپنے بیٹے کو اس جملے پر ڈانٹ دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سو رہا ہوتا. نماز شب واجب نہیں ہے، اور اگر کہیں واجب ہے بھی تو وہ حجت پروردگار کے لیے. صرف ایک مثال تھی، اگر کبھی انسان ایسی عبادت کو انجام دے تو بجائے قربت خدا کے بعد خدا پیدا ہو جاتا ہے. اِیَّاکَ نَعْبُدُ، اے پروردگار ہم سب کے سب مل کے تجھ سے کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے. تو عبادت کا مطلب ایک متکلم مال غیر کا مسئلہ، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، میرے متعلقین سے لے کر میرے تمام چاہنے والوں تک میں نے جملہ کیا کہا، ایاک نعبد. میں تفسیر کی پہلی منزل کو تقریباً ٹچ کر رہا ہوں. نعبد صیغہ متکلم الغیر، ہم سب. ہم سب کون؟ میری آنکھیں، میری سماعت، میرے لب، میری زبان، سر کے بال، دماغ میں کیفیت تفکر، حتیٰ کہ جسم کے تمام اعضاء و جوارے، پاؤں کے قیام تک، سب تیری بندگی کرتے ہیں. یا تو انسان اس کیفیت میں جملے کو ادا کرتا ہے، یا کا نہ بولو، یا اس جملے کے ساتھ ساتھ مشکل پیش آتی ہے. اور میں کل اشارہ کر چکا اور شاید آج اس کا موقع مجھے لگتا نہیں ملے گا کہ اسی جملے کو موضوع بنا کر بعض نادان افراد نے مسئلہ تعظیم و توسل پہ حملے کیے. مسئلہ تعظیم و توسل پر حملہ کر دیا اور کہا کہ جب تم نے کہہ دیا رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اب کسی اور کی عبادت مت کرنا. یہاں تک کہ اگر جملہ یاد دلا دوں آپ کو، لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ اتفاقیہ میٹنگ ہو گئی تھی بنی ساعدہ کے صاحبان کے نیچے. اتفاقیہ یہ لوگ پہنچ گئے تھے، مگر یہ تو اللہ کے رسول کے چاہنے والوں میں شامل تھے. بات کیا ہے کہ ہم بنی ساعدہ کے اس صاحبان کو چھوڑ کے تلاش کریں. دو بات سمجھ میں آتی، بات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب آپ تک آواز آئے تو کافی ہے. آ رہی ہے آواز؟ جب حضرت ابراہیم کی آواز آ سکتی ہے نسلوں کے لیے، تو یہ پیغام فخر ابراہیم ہی تو ہے. تو جو حملے کیے گئے وہ دو اعتبارات سے، ایک اعتبار تعظیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وقت نہیں ہے. ایک اعتبار توسل کا، نہ کسی کو وسیلہ بناؤ اور نہ کسی کی تعظیم کرو. اگر تم نے وسیلہ بنایا شرک ہو جائے گا، اگر تم نے تعظیم کی شرک ہو جائے گا. اور تم اپنی عبادت کی کیفیت میں کہہ چکے ہو کہ ایاکا نعبدو، درست. لیکن وہ دو افراد تاریخ کے انتہائی بڑے مجرم قرار پائیں گے جب عدالت علویہ کی مثال بن کر امام زمان قائم فرمائیں گے عدالت کو. اور اگر ان دو کی تعریف جاننا چاہیں، دعائے سنمائے قریش میں لفظ سنمائن صیغہ تثنیہ ہے، اور صیغہ تثنیہ ایک پر نہیں، تین پہ نہیں، دو پہ ہوتا ہے. یہ دو کون ہیں یہ چھوڑ دیجئے، انہوں نے کیا کیا وہ سن لیجئے. ایک نے ہاتھ میں اٹھائی تلوار، کب کی بات ہے؟ سفر کی 28 تاریخ آپ کے لحاظ سے، ربیع الاول کی 12 تاریخ عالم اسلام کے لحاظ سے. یہ 12 کا نام ہے، پنگا چل گیا.
ठीक,
मैं अपनी आवाज कम कर लेता हूँ, इसलिए वो आवाज वो बगैर माइक की थी, ये बड़ा मुश्किल होता है और ये इम्तिहान भी होता है खतीबों का कि आप अगर आवाज समाज को खराश पहुंचाने लगे तो पैगाम में लताफत नहीं आ पाती। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले होंगे, एक शख्स ने उठाई हाथ में तलवार और गलियों में ये प्रोपागेंडा करना शुरू किया कि अगर किसी शख्स ने कहा कि मोहम्मद इंतकाल कर गए तो उसे मार दूंगा, अगर किसी शख्स ने यह कहा कि पैगंबर इंतकाल कर गए तो उसे मार दूंगा, दूसरे शख्स ने खुतबा देते हुए उस वक्त जबकि उस गवर्नमेंट को माजूल करके जो गदीर खुम के मैदान में रसूल ने बना दी थी, गवर्नमेंट ऑलरेडी बन चुकी थी क्योंकि बायत भी हो चुकी थी और सबने मेरे मौला को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम कर लिया था। गवर्नमेंट चलाने के लिए फंड के तौर पर बागे फिदक की आमदनी बहुत बड़ी थी तो फंडिंग थी फातिमा के नाम से, अदालत थी अली के नाम से और अगर ये जुमले के और करीब होना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि बागे फिदक के कब्जे का मतलब यही था कि हुकूमत भी छीन ली और फंड जहां से मिलते थे वो भी कंट्रोल कर ली। जब उसने मेंबर पे आके बात कही तो क्या कहा, अय्युह नास, तुम में से जो मोहम्मद की परस्तिश करता था वो जान ले कि मोहम्मद तो इंतकाल कर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजबूरी है, और जो खुदा की परस्तिश करता है तो उसे याद रखना चाहिए खुदा हई है, खुदा कय्यूम है। ये जुमले किसके हैं, जो पहली गवर्नमेंट मौलाए मुत्तकियान के अगेंस्ट कायम हुई है ये उसके जुमले। इसका क्या ताल्लुक बनता है या का नाबुदों से, आज हम भुगत रहे हैं इसी बात को। अब सिर्फ एक जुमला आपसे कहता हूं, बाकी बातें कल करूंगा, ये वक्त खत्म हो रहा। खाने काबा को देखना इबादत है या नहीं, तो खाने काबा की जियारत इबादत है तो क्या इबादत खाने काबा की या रब की। अगर एक शख्स ने खाने काबा को देखा तो शिया सुन्नी रिवायात में खाने काबा को देखना इबादत है। मैं तमाम उलमा से सवाल कर सकता हूं, बताइए इबादत का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ रिवायात में, इबादत किसकी हो रही है, घर की या घर वाले की। अगर आप कहते हैं ये घर की इबादत है तो शिर्क हो जाएगा। पुरानी मजीद की आयात को देखना क्या है, इबादत। किसकी इबादत है, कुरान मजीद की या खुदा की। तीसरा जुमला, वालिदैन के चेहरे पर निगाह करना इबादत है, किसकी इबादत है, वालिदैन की या खुदा की। चौथी और आखिरी बात, अन्नज़रु इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादत, बता दे दुनिया कि जब यह हदीस पढ़ी गई अन नज़्र इला वजह अली इब्ने अबी तालिब इबादा تو کیا یہ عبادت علی کی ہو رہی تھی یا علی کی رب کی ہو رہی تھی؟ اگر علی کے چہرے کو دیکھ کر علی یاد آئے تو عبادت علی کی ہے، اور اگر علی کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آئے تو عبادت خدا کی ہے۔ اس سے زیادہ آسان جملے کیا ہوں گے؟ النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادہ۔ اور یہ جملہ مسلمانوں کی نزدیک قابل احترام شخصیت ازواج مطہرات میں سے ایک ایسی خاتون کے جملے کہ جو اللہ کے رسول کے حرم میں، اور ان کے بابا جب ان سے ملاقات کے لیے آئے، ملنے کے لیے آئے، تو اتفاق سے اس وقت حجرے میں اللہ کے رسول کے پاس ملاقات کے لیے مولا متقیان بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے دونوں کام شروع کر دیے، بیٹی سے بات کر رہے تھے، علی کو دیکھ رہے تھے، تو بیٹی کو برداشت نہیں ہوا۔ یہ کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے، بابا سے پوچھ لیا، بابا یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں، اچھا اب میں کیا جملہ استعمال کروں، چھوڑ دیتا ہوں نا، بات بڑھ جائے گی۔ کہ یہ تو بیماری کی علامت ہے، انسان دیکھتا کہیں اور بولتا کسی اور سے، اب بات مجھ سے کر رہے ہیں، احوال پوچھ رہے ہیں، دیکھتے علی کے چہرے کو۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، یا نظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ عبادت بھی ہو جائے، تم سے ملاقات بھی ہو جائے۔ شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ صلوات پڑھے محمد والے ہوں۔ اور اگر آپ سمجھتے کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہ ان کا خیال تھا کہ دونوں کام کر رہے ہیں، تو کوئی بھی خیال کر سکتا ہے کہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن خاتون کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول سے پھر سوال کرنے تیار ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادہ، آپ فرماتے ہیں جی میرا ہی فرمان ہے۔ تو کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کون سی عبادت ہوئی، کبھی ہو کبھی نہ ہو؟ کیا مطلب؟ کہ جب علی نہیں ہوں گے، بڑی تمنا تھی علی کے نہ ہونے کی، جب علی نہیں ہوں گے تو یہ عبادت کیسے ہو سکے گی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ کہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، کیا باتیں تھیں وہی جان سکتی ہیں، یا ان کا رب جانتا ہوگا، اور یقیناً جانتا ہے۔ لیکن جو روایت کے جملے ہیں، پھر ایک اور آبجیکشن ہو گیا، یا رسول اللہ اگر زمانہ کبھی ایسا آ جائے کہ زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں تو یہ عبادت کیسے ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا بھی انتظام کر دیا۔ وہ کیا کر دیا؟ حب علی ابن ابی طالب عبادہ، قسم بخدا یہ تینوں عبادتیں یکجا ہو جائیں جب وقت موت مومن میں ہوں، سرحانے میرے مولا ہو، آنکھیں بند ہونے سے پہلے زیارت ہو، سختی موت کے وقت مولا کو مدد کے لیے پکاروں، زبان پہ علی کا نام ہو، اور زندگی بھر مولا کے مخالفین سے بغض کرتے ہوئے مولا کی محبت میں گزاری ہو، دل میں محبت کا احساس ہو، تینوں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، بس عزیزو بہت مشکل وقت ہوتا ہے انسان کا، سب سے مشکل وقت جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے. ایک پوری طویل بحث ہے روح قبض کرنے کے حوالے سے، لیکن ایک مشکل وقت ہے، اور اتنا مشکل وقت کبھی کبھار تو انسان ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہے. خدا نہ کرے کوئی مومن اپنے سامنے کسی کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھے، خدا نہ کرے. کبھی ایسا وقت آئے کہ باپ کے ہاتھ میں بچے کا دم نکلے، نظر روح کی کیفیت بہت مشکل کیسے ہوتی ہے. محرم کی 5 تاریخ ہے نا، اور ابھی ذاکر اول نے جو مرثیہ پڑھا تو قیامت تھی. اتنے 100 سال بعد بھی آج اصغر کا نام لیتے ایسا لگتا ہے جیسے سامنے وہ چھوٹی سی لاش آ گئی ہو. اگر ہم جیسوں کا یہ حال ہے تو معصوم کا حال کیا ہوتا ہو. حالانکہ ہم نے تو مولا کی غربت کی حالت کو نہیں دیکھا نا. اجرکم اللہ، یہ کون سا شہزادہ ہے سب جانتے ہیں. اس کا اصل اسم گرامی ہے عبداللہ، اور مولا کے ہر بچے کو علی کہتے ہیں، اور چونکہ کمسن ہے تو اسے اصغر کہا جاتا ہے. لیکن ساری باتوں میں سب سے مشکل جملہ الرضی ہے. الرضی کہتے ہیں جس کی رضاعت کا زمانہ ختم نہ ہوا ہو، یعنی دودھ پیتا ہوا ہو، اس سن و سال کے بچے کو رضی کہتے ہیں. اب شہزادہ کتنا بڑا ہوگا؟ کہتے ہیں رجب کی 9 تاریخ کو دنیا میں آیا تھا اور 10 محرم کو دنیا سے چلا گیا. حجرکم اللہ، رونے والوں برداشت کر سکو گے؟ یہ سب سے چھوٹی قربانی تھی مولا کی، نہیں سب سے بڑی قربانی تھی. جب میرا مولا آواز استغاثہ بلند کر رہا تھا، حل من ناصر، حل من ناصر، ہے کوئی مددگار جو حسین کی مدد کو آ جائے، تو رباب کے لال سے برداشت نہ ہوا. اتنا کمزور ناصر ہے کہ کچھ بول نہیں سکتا، چل کے نہیں آ سکتا، لیکن کچھ کر سکتا تھا. وہ کیا کیا؟ کروٹ لی. مجھے نہیں معلوم کتنا احساس ہوگا مجھے اور آپ کو اس کا، کہ جب اتنی شدید پیاس تھی کہ شب عاشور سے بچہ غشی کی حالت میں بڑا ہوا تھا، شب عاشور سے روز عاشور تک بچہ مصر میت کے پڑا ہوا تھا، کہ نہ شیر مادر دستیاب تھا نہ پانی خیموں کے اندر تھا، بس جو آنسو گر جاتے تھے بچے کے چہرے پر ماں کے وہ ذرا چونک جاتا تھا. اپنی پوری طاقت کو جمع کیا بچے نے اور پلٹ گیا، اور جیسے گہوارے سے اپنے آپ کو گرایا بیویوں میں کوہرام مچ گیا، اور جب رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ امام کو، خود امام کو محسوس ہوئی، کسی اور کے لیے نہیں امام کے لیے، تو ایک مرتبہ پلٹ کے خیمے کی طرف آئے اور ارشاد فرمایا بیویوں ابھی حسین زندہ ہے، ابھی نہ رو، ابھی حسین زندہ ہے. بیبیاں کہتی ہیں مولا اسکر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام رباب کے خیمے میں آ گئے, ارشاد فرمایا لا رباب, اچھا ہمارے اسکر کو ہمیں دے دو. ماں نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا, مولا میں ابھی اس کو ذرا تیار کر دوں پھر آپ کو دیتی. کیا تیار کرتی ماں, پانی تو تھا نہیں کہ منہ دھولا دے. اجرکم اللہ رونے والو, ماں نے بچے کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ, خدا والو رونے والو, کتنی پوشاکیں ماں ساتھ لائی ہوگی بچے کی, شاید ماں نے پوشاک بدلی ہو کہ میدان میں جائے گا بابا کے ساتھ تو اس کی پوشاک بدل دو. ہائے ماں کو کیا خبر تھی کہ آخری پیرہن ہے. پوشاک بدلتے بدلتے ماں نے بچے سے وصیت کرنا شروع کی, بیٹا بیٹا دیکھ رباب کی کوئی اور قربانی نہیں ہے, بیٹا جب تک تیرے بابا کے اقربا اور انصار موجود تھے نا تیرے بابا کو زخم نہیں لگا تھا. بیٹا ماں کا خیال کرنا, جب تک تو رہنا بابا کو زخمی نہ ہونے دینا. ماں کہتی تھی بیٹا اسکر جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لے, دیکھ باہر جا کے رونا مت, اس لیے کہ لوگ یہ تو جانتے کہ حسین کا بیٹا ہے, نہیں اگر تو روئے گا لوگ کہیں گے ماں کے شیر کی کمزوری ہے بچہ روتا ہے. بچہ ماں کی بات کو سن رہا ہے, تیسری بات بہت سخت ہے. ماں کہتی ہے بیٹا جب حوض کوثر پہ دادی کے پاس پہنچو تو بیٹا کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا, تیرا بابا بڑا پیاسا ہے, جب تک تیرا بابا سیراب نہ ہو جائے اصغر پانی نہ پینا تو رباب کا بیٹا. ہائے قیامت. امام خیمے سے باہر آئے ہیں, سارا منظر بہت سخت ہے, بہت مشکل وقت تھا, اتنا مشکل وقت تھا کہ امام نے حجت تمام کی ہے اور جب کوئی جواب نہ ملا تو امام نے بچے کو پھر زمین سے اٹھا کے گود میں لے لیا اور پھر اصغر سے میرا مولا بولنا شروع ہوا, بیٹا یہ قوم اشقیہ میری زبان نہیں سمجھ رہے, بیٹا تو حجت خدا کا فرزند ہے نا, تو اپنی حجت خود تمام کر دے. بیٹا انہیں بتا دے کتنی پیاس لگی ہے, تا قیام قیامت تک روئیں گے. ماتم کیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, بچے نے چھوٹی زبان ہونٹوں پر ایسے پھرائی جیسے بچہ شیر مادر کی طرف متوجہ ہوتا یا جیسے پانی کی خواہش میں پیاسا اپنی زبان پھیرتا. جتنے صاحبان اولاد تھے لشکر یزید میں ان سب کے حوصلے ساتھ چھوڑ گئے, حوصلے ساتھ چھوڑ گئے. آپ روتے ہیں تو آپ تو حسین کے ماتمدار ہیں, اسکر کی اس کیفیت پر لشکر کے لوگ روئے. جتنے صاحبان اولاد تھے منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. بعض مقاتل کی روایت کہ لشکر یزید میں ایک عجیب سا انقلاب برپا ہوا اور کچھ جوان جذبات میں آ گئے, عمر سعد کے خیمے پر جا پہنچے, عمر سے کہتے ہیں اس بچے کو پانی پلا ورنہ تجھے مار دیں گے, ہم نے حسین سے لڑنے کی بات کی تھی, اس بچے نے کیا بگاڑا. ہائے عمر سعد بوکھلا گیا, بوکھلاہٹ میں خیمے کے عقب والے حصے سے بھاگ کے باہر آیا اور ہرملا کو چیخ کے کہتا ہے جلدی کر, اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو کاٹ دے. ہرملا اتنی بھی کیا جلدی کی, کم از کم دیکھ تو لیتا کہ سامنے کون ہے. عمر سعد کہتا تھا ہرملا اتنا بڑا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا تھا, کہ جتنا بڑا حملہ اب ہو گیا ہے، شاید یہ جملہ سن کر اور مولا سمجھا کوئی بہت بڑا مجاہد آ گیا ہے، اس نے سب سے بڑا تیر اٹھا لیا۔ رونے والوں، میں بیان نہیں کر سکتا، کربلا میں کسی شہید کو وہ تیر نہیں مارا گیا، اس لیے کہ وہ تیر انسانوں کو مارا ہی نہیں جاتا تھا۔ ارے وہ تیر تو ویسی گھوڑوں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ، تیر اٹھایا اور تیر کو کمان کے ساتھ جوڑا۔ ماتمدارو، کل کون جیے گا اور کل کون حسین پر روئے گا، مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، بس یہ سوچ کے پرساد ہو کہ آج ایک نہیں پورے 14 معصومین فرش پر آئے ہوئے ہیں۔ اصغر کا پرسا لینے کو ایک 4 سال کی بچی بھی آئی ہوگی۔ ہائے ہائے، اور بولا نے کمان سے تیر کو متصل کیا ہے، اور جیسے ہی چلانا چاہا اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ جتنی روایت ہم نے مقتل میں پڑھی ہے، اکبر شہید ہوئے مگر قاتل کے ہاتھ نہیں کانپے، عباس مارے گئے مگر قاتل کے ہاتھ نہیں کانپے، اصغر کا قاتل وہ ہے جس کے ہاتھ کانپ گئے، تیر گر پڑا، پھر اٹھایا، پھر ہاتھ کانپ گئے۔ کسی نے پوچھا حربلہ ہاتھ کیوں کانپتے ہیں، کہتا ہے، رونے والوں جملہ سمجھ سکیں گے، میرا مولا ایسے کھڑا ہوا ہے کہ اگر کہیں پردہ ہلے ہوا سے تو ماں کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ مولا ایسے کھڑے ہیں کہ پیچھے خیمے ہیں، آگے میرا مولا کھڑا ہے، آغوش میں بچے کو لیے ہوئے ہے، سامنے حرملہ ہے، حرملہ بچے کو دیکھتا ہے، پیچھے خیمے دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے میں جب بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں نا، رونے والوں مجھے پورے کربلا میں 2 مقامات جملہ ملا ہے، ایک اصغر کے لیے ملا ہے، ایک حسین کے اپنے لیے ملا ہے، کہ جب چھری چلتی تھی کوئی بیوی جھک جاتی تھی، یا اصغر کے لیے ملا ہے۔ حرملہ کہتا ہے جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، خیمے کا پردہ ہلنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فریاد کر رہی ہو، ماں حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ کہا گیا حرملہ اچھا آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہیں دے گا، جتنی حاجت ہے مانگ لینا، کہ باب الحوائج ہے یہ بچہ جو ہے، حسین کا بچہ بھی بانٹنے والا ہے، مانگ لینا باب الحوائج ہے۔ حرملہ نے آنکھیں بند کی، اتنا نشانے باز تھا، یہ حرملہ کا نشانہ تھا یا رباب کی وصیت تھی؟ کہ رباب نے بچے کو سمجھا کر بھیجا تھا، بیٹا بیٹا بابا کے زخم لگنے مت دینا۔ ایسا لگتا ہے کہ حرملہ کا تیر چلا تھا، جانب حسین چلا تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ بلند ہوا۔ ماں کی وصیت تھی نا، یا تو بچہ بلند ہوا، یا علماء مقاتل کہتے ہیں تیر اتنا وزنی تھا کہ بچے کے قد سے بڑا تیر تھا، وہ تیر بچے کو لے کے پلٹ گیا، اس طرح سے لگا کہ بچے نے رخ کیا ہوگا، ماں میں نے بڑی کوشش کی کہ بابا کو زخم نہ لگے، مگر اما میں کیا کرتا، میرا گلا چھوٹا پڑ گیا، حرملہ نے تیر اتنا بڑا اٹھا لیا تھا کہ میرے بابا کا بازو زخمی ہو گیا۔ اجرکم اللہ، ماتم دارا نے مظلوم کربلا، برداشت کر سکو گے؟ اب میں بہت رک رک کے پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس لیے زیادہ مسائل پڑھ رہا ہوں کہ خدا معلوم آئندہ سال کو زندہ رہے نہ رہے، ہو سکتا ہے ظہور امام ہو جائے، تو انتقام کا جذبہ تو مضبوط ہو، اس کا انتقام لینا ہے جس کو اتنا بڑا تیر مارا گیا جو اس کے قد سے بڑا تھا۔ اب جملہ سنو ماتمدارو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہارے گھر میں جو بچے ہیں نا, کسی بچے کے پاؤں میں کہیں کیل لگ جائے, کوئی شیشہ لگ جائے, کوئی کانٹا اندر داخل ہو جائے اور تمہیں اپنے ہاتھ سے کھینچ کے نکالنا پڑے, ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے. جب بچے کا خون نکلے گا نا پاؤں سے, بچہ تڑپے گا, ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے. اب آؤ ہاتھ جوڑ کے چلو, اپنے مولا کی بارگاہ میں چلو. میرے مولا کا امتحان کتنا سخت ہے. میرے مولا نے اسکر کے گلے کے تیر کو ہلایا ہے تاکہ اندر سے جگہ چھوڑ سکے. اب جو ہلایا بچہ تڑپ گیا, امام نے ہاتھ روک لیا. امام نے اپنے ہاتھ کو روکا, اس کے بعد پھر چاہتے تھے کہ تیر کو ہلائیں تو نکال سکیں. اب جو تیر پھر ہلایا, بچہ پھر تڑپ گیا. امام نے ماتم دارو بچے کے منہ پر منہ رکھا, بیٹا اگر تم ایسے ہی تڑپتے رہو گے تو بابا تیر کیسے نکالے گا؟ اصغر سنبھلنا, تڑپنا مت. میں کہوں گا مولا عجیب امتحان اصغر کا, ماں نے کہہ کے بھیجا تھا رونا مت. آپ کہتے ہو تڑپنا مت, بچہ کرے تو کیا کرے؟ امام نے اب جو تیر نکالا, زمین کربلا لرز گئی, ایک ایک گلے کا زخم سامنے آ گیا. اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کتنا بڑا زخم ہوگا. اتنا بڑا زخم تھا کہ بیان نہیں ہو سکتا. ایک کان کی ایک لو سے کان کی دوسری لو کے درمیان گلا پورا کٹ چکا تھا. امام نے بچے کو سینے سے لگا لیا, ابا کا دامن ڈالا, آگے بڑھے. رونے والوں, بڑا صابر ہے میرا مولا, بڑا صابر, بڑا بہادر ہے. سب کے لاشیں اٹھائے تھے, قاسم کے ٹکڑے لے کر آ گئے تھے, عباس کے علم کو لے کر آ گئے تھے, اکبر کی لاش کو لے کر آ گئے تھے, مگر جب ننی سی لاش کو سینے سے لگایا, آگے بڑھے, رک گئے, پیچھے ہٹ گئے. سات مرتبہ آگے بڑھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے والوں, ہائے, جملہ سنو گے, بہت سخت جملہ ہے, بڑا سخت جملہ ہے. میرا چوتھا امام ور فرماتا تھا, منحال سے منحال تو کوفے سے آتا ہے. یہ تو بتا مختار نے جو انتقام لیا ہے, جو لوگ مارے جا رہے ہیں, کیا ہرمولا پکڑا گیا کہ نہیں گیا؟ منحال کہتا ہے مولا ابھی تک تو گرفتار نہیں ہوا ہے. امام فرماتے ہیں منحال مختار کو میرا سلام دینا اور کہنا جب ہرمولا گرفتار ہو پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, اس کے بعد اس سے زندہ آگ میں جلا دیا جائے. رونے والو جملہ سنو گے, کسی نے پوچھا مولا ہرمولا کے لیے اتنا سخت جملہ کیوں استعمال کیا؟ اس نے خالی ایک تیر تو مارا تھا. امام رونے لگے, فرمایا ہرمولا نے خالی ایک تیر نہیں مارا اثر کے گلے پر, بلکہ وہ تیر 14 معصومین کے دلوں پر لگا. اس لیے میرا مولا 7 مرتبہ آگے بڑھا. کبھی رسول سے کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, 7 مرتبہ پیچھے ہٹا. میرا مولا 14 مرتبہ کلمہ استرجا پڑ چکا. ہائے رونے والو, آخری 8ویں بار میرا مولا قریب خیمہ آ گیا. بس آخری جملہ میں نہیں پڑھ سکوں گا, پورا جملہ نہیں پڑھ سکوں گا, بس معاف کرنا. عزادارو سینہ پھٹ جائے گا, سینہ پھٹ جائے گا. جناب رباب کو آواز دی ہے مولا نے, خیمے کے در پہ آ کے آواز دی ہے, آواز دی ہے, اے اولاد والو گھر میں جن کے بچے ہیں نا, بچے اتنے بڑے ہو جائیں کہ دروازے پر آ سکے, بچوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی دروازے پر نوک کرے بچے دوڑ کے جاتے ہیں. امام نے رباب کو آواز دی ہے, در خیمہ پر سکینہ باہر آ گئی. اور اب جو دیکھا کہ بھائی کے رونے کی آواز نہیں آتی, گیا تھا روتا ہوا, کیونکہ امام نے لاش ابا کے دامن میں چھپائی تھی. لپٹ گئی, کہتی ہے بابا اصغر کو پانی پلا کے لے آئے, اصغر بڑا پیارا تھا. ارے سکینہ پیاسی رہ گئی. امام نے ابا کا دامن ہٹایا, خدا کسی 4 سال کی بچی کو بھائی کا اس کا ڈر